بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مفضول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. پچھلے چند سالوں سے ظہر کے بعد کچھ مختصر بیان کا معمول رہا ہے. اس سال جب میں سفر سے واپس آیا تو کسی نے کوئی یاد دہانی نہیں کی، جس سے خیال ہوا کہ شاید رغبت نہیں ہے کوئی خاص، تو میں نے بھی اس کو غنیمت سمجھا کہ کچھ تھوڑی چھٹی مل جائے اور کچھ کام بھی پڑے ہوئے تھے وہ پورے ہو جائیں. لیکن اب دو تین روز سے کچھ دوستوں نے توجہ دلائی کہ یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے، تو اب الحمدللہ جو فوری اور وقتی کام تھے وہ بھی نمٹے، اس لیے اب 12 دن تقریباً باقی ہیں رمضان. اس میں سوچا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات کہلوا دے ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو جائے تو وہ غنیمت. اس سے پہلے رمضانوں میں یہ انفاس عیسیٰ ہم پڑھا کرتے تھے اور اس کی کچھ تشریح میں پیش کیا کرتا تھا. اب یہ کتاب رمضان کے باہر اتوار کی مجلس میں یہی کتاب پڑھی جاتی ہے اور اس کی تشریح ہوتی ہے، لہذا کیونکہ وہاں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے تو اس سلسلے کو منقطع کرنا مناسب نہیں. تو خیال آیا کہ یہ 12 دن ہیں ہمارے پاس، تو ان میں کچھ احادیث نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی جائیں اور ان کی کچھ تشریح کی جائے. حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کتاب الرقاق، یعنی وہ احادیث جو انسان کے دل میں نرمی پیدا کریں، رقت پیدا کریں، آخرت کی فکر پیدا کریں اور دنیا سے زہد اور بے رغبتی پیدا کریں، ان احادیث کو کہا جاتا ہے رقاق. اور ہر بڑی حدیث کی کتاب میں یہ باب موجود ہوتا ہے. بعض محدثین نے مستقل کتابیں بھی اسی پر لکھی ہیں جس میں صرف یہ حدیثیں جمع کی ہیں، جیسے عبداللہ بن مبارک عبداللہ علیہ کی کتاب الزہد والرقائق، حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد ہے، وقی بن جراح عبداللہ علیہ کی کتاب الزہد ہے وغیرہ. عجیب و غریب حدیثیں ہیں، مختصر الفاظ ہیں لیکن بڑے جامع، اور اگر آدمی ان پر غور کرے تو انسان کی اصلاح کے لیے بے نظیر. وہ ہیں احادیث جو رقاق کہلاتے ہیں. خیال آیا کہ 12 دن ہیں تو ان میں کچھ وہ رقاب کی حدیثیں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کی قدر پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی میں نے ایک حدیث انہی احادیث میں سے آپ کے سامنے پڑھی. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کو اس حدیث سے شروع کیا. اور جیسا کہ آپ میں سے بیشتر حضرات جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج اور ان کا اسلوب بڑا عجیب و غریب ہے. وہ کسی بھی بات یا کتاب کو جو کس طرح قائم کرتے ہیں اور کس طرح اس کے تحت حدیث لاتے ہیں وہ سب ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوتا ہے. تو اس حدیث کو جو انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے تو گویا انہوں نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ رقاق کی حدیثوں میں یہ حدیث اصل کی حیثیت رکھتی اور یہ جڑ اور بنیاد ہے دوسرے رقاق کی حدیثوں کے لیے، اور ہے بھی واقعتاً بڑی عجیب ہدایت اس حدیث میں. اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں، وہ یہ حدیث بکثرت یاد دلایا کرتے تھے اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ اسی حدیث پر بیان بھی فرمایا. بلکہ جب آپ دیوبند تشریف لے گئے حجرت کے بعد پہلی بار، تو دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ طلبا نے درخواست کی کہ کوئی کتاب ہو، تو دارالعلوم دیوبند میں تمام اساتذہ طلبا کی موجودگی میں جو کتاب ہوا اس میں والد صاحب نے فرمایا کہ آپ شاید اس بات کے انتظار میں ہوں گے کہ یہاں پر میں کوئی علمی تقریر کروں گا یا کوئی علمی پیچیدہ مسئلے کے اوپر بیان کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ فرمایا، یہ الفاظ استعمال فرمایا کہ یہ علمی گناہ میں پہلے یہاں بہت کر چکا ہوں، یہ علمی گناہ یہاں دارالعلوم دیوبند میں پہلے بہت کر چکا ہوں، لہذا میں کچھ وہ تحقیقات وحقیقات نہیں بلکہ اس کی جگہ کو خشک بات کہنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ حدیث پڑھی اور اس کی تشریح فرمائی. حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نعمتانی مقبول فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ جل جلالہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. کیا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ نعمتیں گویا حاصل ہیں تو رہیں گی ہمارے پاس. کیا ہیں وہ دو نعمتیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت. ان دو چیزوں کے بارے میں لوگ بکثرت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ہر آن ہر لمحے انسان کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں. ان کا جو نعمت اللہ لا تحصوہ، شمار بھی نہیں کر سکتا انسان. ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی قدر پہچانی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے. نعمت کا حق کیا ہے؟ ہر نعمت کا حق کیا ہے؟ کہ اس نعمت کی قدر پہچانو، اس کا صحیح استعمال کرو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ تین حق ہیں ہر نعمت. اگر انسان ان نعمتوں کے اوپر یہ تین حقوق ادا کرنے لگے بس بیڑا پار ہو جائے. تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اور تو نعمتوں کے کا حق انسان کبھی ادا کرتا ہے کبھی نہیں کرتا, لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے انسان. دھوکے میں کیا پڑا ہوا ہے؟ صحت اور فراغت. کیا پڑا ہوا ہے؟ کہ یہ صحت جس وقت حاصل ہے تو ان دھوکے میں رہتا ہے کہ وہ صحت ہے, صحت ہے تو گویا رہے گی. آج تندرست ہو تو کل بھی رہوں گا, پرسوں بھی رہوں گا. اور اس فکر میں یعنی اپنے آپ کو اس دھوکے میں, دھوکے کی وجہ سے صحت کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں, گزرتے چلا جاتے ہیں, اور انسان اپنے نیک کاموں کو ٹلاتا جاتا ہے. ایسی فراغت ہے کہ انسان کو فراغت میسر ہے, وقت خالی ہے تو بس ہوتا ہے میں فارغ ہی رہوں گا, یہاں تک چلاتا جاتا ہے. یہاں تک کہ صحت جس میں کاموں کو ٹلا رہا تھا کہ آج نہیں تو کل کروں گا, کل نہیں پرسوں کروں گا, چلاتے چلاتے صحت ڈھل جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, پھر کام کرنے کا موقع نہیں رہتا. فراغت کے اندر دھوکے میں پڑا ہوا ہے, چلاتا جاتا ہے کہ ویسے جب فرصت ابھی کر لیں گے, یہ کام کر لیں گے, کر لیں گے, کر لیں گے. یہاں تک کہ فراغت ختم ہو جاتی ہے, مشغولیت آ جاتی ہے, مصروفیت آ جاتی ہے, پھر وقت نہیں ملتا. یہ بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہ کے بندو, یہ صحت کی جو نعمت حاصل ہے اس کی قدر پہچان لو اور اس کو صحیح مصرف میں خرچ کر لو. فراغت کی جو نعمت ہے, اللہ نے آگے کوئی فارغ وقت دیا ہوا ہے, اس کی قدر پہچان لو, اس کو کسی صحیح مصرف میں خرچ کر لو تو دھوکے سے بچ جاؤ گے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ یہی چلاتے 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 آدمی بیمار پڑ جاتا ہے, وقت جانے کا آ جاتا ہے دنیا سے, اس وقت حسرت ہوتی ہے کاش میں نے اپنی جوانی میں, اپنی صحت کی حالت میں, اپنی فراغت کی حالت میں کچھ کام کر لیا ہوتا, اپنی کوئی پونجی آخرت کے لیے جمع کر لی ہوتا. اور بھائی یہ بڑا عجیب حقیقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس حدیث بات میں. دیکھو جو آدمی صاحب ایمان ہوتا ہے تو اس کو شیطان یہ تو نہیں بہکا سکتا کہ بھائی تو بےمان ہو جا. براہ راست شیطان آ کر یہ کہے کہ تو بےمان ہو جا, یا شیطان براہ راست آ کر یہ کہے کہ بھائی نماز چھوڑ دے یا روزہ چھوڑ دے. اس صاحب ایمان کو شیطان اس طرح نہیں بہکاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے صاحب ایمان ہے, اس کے سامنے اب اس سے اگر کہا جائے گا تو بے ایمان ہو جائے, نماز چھوڑ دے, روزہ چھوڑ دے, کبھی نہیں مانے گا. تو اس کے اوپر حربے دوسرے آزماتا ہے. کیا حربے آزماتا ہے؟ کہ ایک اچھی بات سنی, اچھے کام کی بات سنی کہ بھائی یہ نیک کام ہے کرنا چاہیے, تو بہتاتا کیا کہ ٹھیک ہے ضرور کرنا چاہیے. اب یہ شیطان کی بات بتا رہا ہوں, کہہ رہا ہے ضرور کرنا چاہیے, بڑی اچھی بات, لیکن یہ جلدی کیا ہے, کل سے شروع کر دیں, سمجھا؟ آج ہی کہہ لو, آج ذرا مصروفیت ہے, کچھ کرنا ہے, آج ذرا وہ کر لیں, کل سے شروع. اب جب کل آئے گی تو پھر بھی یہ نہیں کہا گا کہ چھوڑو, پھر بھی کہا گا چلو بھائی آج طرح, آج ذرا ادھر پیسہ آ گیا, آج تو ذرا دل نہیں لگا, یا کل اب آج پیسہ آ گئی, کل کریں. اب وہ کل کرتے ہوئے اس کام کو چلاتا جائے گا چلاتا جائے گا چلاتا جائے گا اور وہ کل کبھی نہیں آئے گا. یہ ہے شیطان کا حربہ جو طائب ایمان کے اوپر وہ چلاتا ہے. بھائی فکر تو ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو, حساب و کتاب ہو, تو ہمارا نیکیوں کا پلہ کچھ جھکے. فکر تو ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس میں چلانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ پتا ہے مثلا کہ بھائی جس طرح فرائض اور واجبات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے تو نوافل بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے بندے کے لیے کہ وہ کچھ نوافل بھی ادا کرے, نفلی عبادتیں بھی کرے, اللہ کا ذکر کرے, تسبیح کرے, دعائیں کرے. فرض واجب تو نہیں لیکن کم از کم اللہ کی محبت کا حق ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو عام طور پر فرائض و واجبات میں بھی استقامت نہیں پیدا ہوتی عام طور. تو اس لیے فکر تو ہے کہ بھائی مثلا مثال دے رہا ہوں کہ بھائی تہجد ہے, رات کے اٹھنے کا معمول ہے, آصف سب نماز پڑھنے. اب روز آدمی سوچتا ہے کہ بھائی ہے تو کرنا چاہیے صبح میں, لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تہجد بند پڑھنا یار یہ تو دین خراب کرے گا تھی. یہ آ کے نہیں بہتائے گا, بہتائے گا یہ کہ ہاں بھائی بڑی اچھی بات ہے لیکن کل سے انشاءاللہ الارم لگائیں گے اور کل سے شروع کریں گے, آج سے نہیں کریں گے, بس یہاں سے اس نے پٹری سے اتار دیا, میں تو آج سے نہیں کل سے کریں گے, کل سے انتظام کریں گے, اہتمام کریں گے اور اس اہتمام کے ساتھ کریں گے. اب جب کرائی تو کل کوئی اور ادھر کھڑا ہوگا, کوئی اور باہر کھڑا ہوگا, اور آئی تو اور باہر کھڑا ہوگا. تو نتیجہ یہ کہ وہ صحت کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے جس میں پڑھ سکتا ہے تہجد, وہ صحت کی نعمت برباد ہوئی جا رہی ہے اسی چلانے چلانے میں برباد ہو. آج فراغت ہے, آج فراغت ہے اس معنی میں کہ وقت نکال سکتا ہے پڑھنے کے لیے, لیکن وہ چلا جا چلا چلا کر چلا چلا کر اس کو خراب کر. تو حدیث کا پیغام یہ ہے کہ دیکھو بھائی جو بھی کسی نیک کام کا موقع ملے یا خیال آئے اس کو پھر دیر نہ کرو اس کے کرنے میں. سارے الابرت رب کن وہ جنت انعام بہت سماوات والارض, دوڑو جلدی جلدی دوڑو کائے کی طرف اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف اور اس جنت کو حاصل کرنے کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر. قرآن کہتا ہے دوڑو, بلکہ اگر اس کا ترجمہ یوں کرو تو بھی ہو سکتا ہے کہ دوڑ لگاؤ یعنی ریس لگاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض اتنا ہے. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ چلانا, آج نہیں کل, یہ شیطان کا راستہ. اور پیغمبر کا بتایا ہوا راستہ یہ ہے کہ نہیں آج ہی آج جو نیک کام کرنے کا موقع یا خیال آیا ہے اس کو چلاؤ نہیں, اسی وقت کر گزرو. کل اگر اس کو چلاؤ گے تو پتہ نہیں یہ موقع رہے یا نہ رہے, وقت ملے یا نہ ملے, یہ جذبہ موجود رہے یا ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں, اسی وقت کر گزرو کام. جب کسی کا ہمارے حضرت والا فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو نیک کام کا خیال آتا ہے کہ میں فلاں کام کر لوں نیک کام, اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں کہتے ہیں وارد, وارد دل پر یہ بات وارد ہوئی کہ میں فلاں کام کر لوں، نماز پڑھ لوں، تاجد کر لوں، تبادل کر لوں، اشراق کر لوں، چاس کر لوں، صدقہ کر لوں، کسی مسلمان بھائی کی مدد کر لوں، اس کو کسی کے دکھ دور کرنے کی کوشش کر لوں، یہ جو خیال آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں وارد. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وارد جو ہوتا ہے یہ مہمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. کیا ہے؟ مہمان ہے. اگر تم نے اس کی تھوڑی سی قدر کر لی، خاطر مدارات کر لی، تو یہ پھر آئے گا. یہ مہمان خاطر مدارات کیا کر لی؟ کہ جو خیال آیا تھا اس پر عمل بھی کر لیا، تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا. یعنی پھر کسی اور نیکی کی طرف تمہیں لے جائے گا. اگر تم نے اس کی خاطر مدارات نہ کی، ناقدری کی، تو بھائی مہمان جو ہے یہ بڑا غیرت مند ہے، یہ غیور قسم کا مہمان ہے. یہ اگر ایک دو مرتبہ اس کی خاطر مدارات نہ ہوئی تو یہ آنا چھوڑ دے گا. اللہ بچائے، اللہ بچائے. اللہ پناہ مانگو اس وقت جب یہ مہمان آنا چھوڑ. کیونکہ مہمان آنا چھوڑنے کے معنی کیا ہے؟ کہ اب دل میں نیکی کا خیال ہی نہیں آ رہا. اللہ بچائے اس وقت. اس کا معنی ہے کہ دل پر مہر لگ گئی، زنگ لگ گیا، اب نیک کام کرنے کا خیال ہی دل میں نہیں آتا. اللہ بچائے اس وقت. مگر آئے گا اس وقت جب تھوڑی سی اس کی خاطر مدارات کرو. تو بھائی یہ پیغام ہے جو کس بات پر ڈرا رہے ہو؟ اپنے اصلاح کو. ایک گناہ چھوڑنے کا مطلب دل میں دائیت ہے. شیطان مسلمان کے لیے بھی بتاؤ نا، کسی اگر فرض کرو کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کا عادی بن گیا ہے کسی گناہ میں، تو شیطان اگر وہ صاحب ایمان ہے، شیطان یہ نہیں کہے گا بھائی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہو کیے جاؤ. سمجھے؟ شیطان اس کو یہ نہیں کہے گا کوئی بہت اچھا کام ہے کیے جاؤ، زندگی بھر کرو. یہ نہیں کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ صاحب ایمان ہے، یہ بات نہیں مانے گا. کر رہا ہے بے شک، لیکن اس کو اچھا بھی سمجھے اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ کرنے کی چیز ہے، ساری زندگی کرنے کی چیز ہے. یہ نہیں کرے گا وہ. تو کیا بہتائے گا؟ بھائی ہے تو خراب کام اور چھوڑنا ہے، لیکن بھائی اب کیسے چھوڑ دیں؟ ایک مرتبہ کر لو پھر چھوڑ دوں. سمجھے نا؟ یہ دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ ایک مرتبہ کر لوں اور اب پھر چھوڑ دوں. بس جب ایک مرتبہ کیا تو چلو اگلے، چلو پھر ایک مرتبہ اور پھر چھوڑ دوں. یہ ہوتے 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 انسان کو بس لگائے رکھتا ہے اسی چکر اور نجات نصیب نہیں ہوتی. تو نجات نصیب ہونے کا کیا راستہ ہے؟ کہ آدمی یہ نہ کرے کہ میں ایک مرتبہ اور کر لوں پھر چھوڑ دوں. نہیں، آج اسے چھوڑ دیا اور جھٹکا لگا کر اپنے آپ کو، اپنے آپ کو اس پر فارغ کرے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ یہ ہے جس نے اچھے اچھوں کو مبتلا کر دیتا ہے. وہ یہ کہ بھائی چلو یار یہ گناہ کر بیٹھو تاکہ حسرت نہ رہے دل میں. سمجھے نا؟ ایک مرتبہ جو ہے بھڑاس نکل جائے، حسرت نہ رہے، ورنہ کل کوئی رہے گا بھائی یہ کام نہیں کیا تھا. تو ایک مرتبہ کر گزرو اور کر گزر کے پھر توبہ کر لینا، پھر استغفار کر لینا. اللہ نے کیا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، تو کر لینا اور کر کے پھر توبہ کر لینا. تو ذرا تھوڑا سا مزہ تو چکھ لے اس گناہ کا بھی، اور उससे जरा दिल की का बोझ हल्का हो जाएगा, कुछ भड़ास निकल जाएगी। ये बहता था ऐसा तौबा के भरोसे कर गुना करो, ये बात अल्लाह का है। फिर हमारे हजरत हकीम उलमा तो अल्लाह ताला सर रही फरमाते हैं कि ये और इंतहाई फितना अंगेज हरबा है ये शैतान। क्यों? एक मरतबा कर गुजरा तौबा के भरोसे पर तो छूटेगा नहीं उसे आसानी से। क्यों? पहली बात तो यह कि पहले गुनाह का हौसला नहीं हो रहा था, एक मतलब हौसला पैदा हो गया उस गुनाह। जब हौसला पैदा हुआ उसमें और इजाफा हो जाता, उसकी ख्वाहिश में और इजाफा। तो गुनाह की खासियत यह है, खुद समझ लो, गुनाह की खासियत यह है कि ये कभी भी तस्कीन नहीं बख्शता। अच्छा ये नहीं कि गुनाह करके एक मरतबा फारिग हो गए और दिल भर गया ना, ये कभी इंसान को तस्कीन नहीं बख्शता। इसकी मिसाल खारिश की थी है, खुजाते रहो, मजा लेते रहो खुजाने का, और बीमारी बढ़ती चली जाएगी, वो कभी भी उसको तस्कीन नहीं होगी। गुनाह की खासियत यह है वो हमेशा के लिए तस्कीन कभी नहीं पाएगा। एक मरतबा गुना करेगा फिर ब्यास मजीद बढ़ गई, फिर करेगा और बढ़ गई, फिर करेगा और बढ़ गई। ये सब अपना जी भर लूंगा और जी भर के तौबा कर लूंगा, ये शैतान का जबरदस्त धोखा है। जब तक आदमी इसे मुबतला रहेगा कभी भी गुनाह से छूटने की तौफीक नहीं होगी। यह जो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, लिहाजा छोड़ना है तो किस तरह? ये ख्याल कि मैं कर लू और छोड़ दू, ये दिल से निकाल दें, छोड़ ही दू, झटका लगाकर अपना मजबूत अब उदाहरण छोड़, इसके सिवा रास्ता नहीं। और ये जो शैतान का धोखा है कि तौबा कर लूंगा, अरे कान किसने गारंटी दी है कि मौका मिलेगा तौबा का? किसी ने जमानत दे दी है कि तौबा का मौका मिल जाएगा मरने से पहले? हमारे मेरे वाले समाज रहमतुल्लाह ताला कर रहे फरमाया करते थे कि तौबा के भरोसे पर गुनाह कर लेना ऐसी ही हमाकत है जैसे त्रियाक के भरोसे पर जहर खा लेना। कोई आदमी डर खा ले इस भरोसे से कि वो त्रियाक तो रखा है खा लूंगा, वो उसका उसकी मदद खत्म हो जाएगी, जैसे वो हमाकत है। और फिर वाले साहब ने एक वाकया सुनाया करते थे, वही बड़ा सा वाकया बोल वाले साहब को, जो बिच्छू कोई काट लेता था ना बिच्छू, तो बिच्छू काटने का एक अमल आता, यानी अगर किसी के बिच्छू काट ले तो वो अमल करते थे जिससे बिच्छू का जहर और जहर का खात्मा हो जाना। और सैकड़ों मरतबा का आजमाया वो अगर तो ऐसा तरह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं वहां विधि विधि होती है उस जमाने में ऐसे अंडरटेन वर्टन से काम करता था, तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरी वालिदा रहमतुल्लाह अलैहा वाले साहब का एक हुजरा था जिसमें वाले साहब इबादत किया करते थे मध्यवर्ग में, तो वहां हुजरे में कोई जरूरत पेश आ गई मेरी वालिदा को जाने की, तो वहां अंधेरा था, लालटेन वाली साहब के पास रखी हुई थी और वो कुछ लिख रहे थे उसमें, तस्वीर का काम कर रहे थे, لالٹن میں. تو میرے والدہ نے کہا کہ میں اجلے میں جانا چاہتی ہوں, وہاں اندھیرا ہے, اگر آپ کو لالٹن مل جائے ایک منٹ کے لیے تو میں وہاں سے اپنا کام کر کے آ جاؤں. تو والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی چل جاؤ, اس کو سامنے رکھا ہوا ہے, اس میں اندھیرا چیز لے لو. مطلب بھائی صاحب اپنا تصویر کے کام میں بولتے وہ خلل ڈالنے کا دشوار ہو رہا تھا. تو والدہ نے کہا کہ بھائی وہاں بچھو بچھو ہوتے ہیں, تو بچھو نے کاٹ لیا تو کیا مشکل ہوگی, میں بچھو کو نہ کاٹ لیتا ہوں. تو والد صاحب کہتے ہیں میرے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ بچھو نے کاٹ بھی لیا تو تمہارا کیا لے گا, بچھو نے اگر کاٹ بھی لیا تو کیا لے گا, مطلب یہ کہ میرے پاس تو ایک ایسا عمل موجود ہے کہ جس سے وہ بچھو کے کاٹے کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے, لہٰذا تمہارا کیا نقصان کرے گا بچھو کے کاٹ لے گا. یہ کرواتا ہے میرے منہ سے یہ جملہ نکلے گا. تو اب وہ والدہ بیچاری چلی گئی وہاں, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے پاؤں رکھا اور کسی بچھو نے کاٹ لیا, تو کاٹ لیا. اب پریشانی بچھو کے کاٹنے کی پریشانی جب واپس آئی تو والد صاحب کے پاس, تو والد صاحب نے اپنا عمل شروع کیا. تو وہاں کے عمل پڑھ پڑھ کے تھک گیا اور بچھو کے کر کے زہریں ختم ہوئی. کتنے طریقے ہو سکتے تھے عمل کے جو سینکڑوں مرتبہ کے آزمائے ہوئے لوگ آتے تھے اور الحمدللہ پیدا لے کر جاتے تھے, لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو کہتے سارے عمل پر پڑھ کے تھک گیا, مگر مچھو کا زہر ہے جو ختم نہیں ہوتا, اس کی تکلیف ہے جو اللہ میں نے دکھا دیا. فرمایا کہ ایک تو بول منہ سے نکل گیا تھا کہ تمہارا کیا لے لے گا مچھو, اور دوسرا یہ ثابت کر دیا کہ کسی عمل میں, کسی دوا میں, کسی تریاق میں کچھ نہیں رکھا جب تک اس ان کی طرف سے اجازت نہ ہو. جب تک شفا انہیں کی ہے عطا کی ہوئی ہے, صحت انہیں کی عطا کی ہوئی ہے, نہ کسی دوا میں کچھ ہے, نہ کسی غذا میں کچھ ہے, نہ کسی عمل میں کچھ ہے, نہ کسی وظیفے میں کچھ ہے, وہ سب انہیں کی عطا. یہ بھی ثابت کر دیا اور یہ سبق بھی دے دیا, کتنا عظیم سبق ملا کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کر لینا ایسا ہی ہے جیسے عمل کے بھروسے پر بچھو سے کٹوا لینا. جیسا وہ ہوا کر, جیسے وہ ہوا کرتی ایسے یہ بھی ہوا کر. ارے کیا پتا پھر توبہ کی توفیق ہو یا نہ ہو, وقت ملے کہ نہ ملے, اور وقت بھی مل جائے تو بھائی توبہ کی توفیق یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے, اس کے بغیر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ان کی عطا کی. اور تو جو آدمی اتنی جرت کر رہا ہو کہ بھائی گناہ کروں گا اور توبہ کروں گا, جو جرت کر رہا ہو اللہ بچائے, تو اس بھائی بھی اللہ تعالیٰ اس سے توفیق ہی سلب کر لے. اللہ بچائے, اللہ بچائے, توبہ کی توفیق ہی سلب کر لے کہ تو توبہ کی بھروسے پر گناہ کر رہا ہے, چل تجھے توبہ سلب کر لیتے اللہ کا ایک عبادت کر. تو اس واسطے یہ دھوکہ بڑا دھوکہ ہے کہ بھائی توبہ کر لیں گے, کسب کر گزرو توبہ کر لیں گے. تو یہ وقت آتا رہتا ہے, گزرتا رہتا ہے, اور انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ نکلا کہ صحت کے جو لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں ان کو غنیمت سمجھو, فراغت کے جو لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں ان کو غنیمت سمجھو. ہمارے حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں, ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں, وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان ہے. ابھی تو ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں تو اس میں جتنا کچھ کر لو گے نیکیوں کا فرمایا جمع ہو جائے گا، ایک وقت آنے والا ہے جب وہ نہ ہاتھ چلیں گے نہ پاؤں چلیں گے، آئے گا کسی کوئی بھی مستثنا نہیں اس وقت آئے گا وہ آنے والا ہے. اللہ، ایک حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ ارے اللہ کے بندو، نیک کام کرنے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا فقرن منشین او غنن متغین او موت او مرضن مفسدن او حرامن مفندن او موتن مفسدن او الدجال بشر غائب ينتظر او الساعة الساعة ادهى وابر. جی سلام ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ابھی تو پیسے ہیں، جب یہ پیسے چلے جائیں گے تب صدقہ کرو گے؟ فقر منسین، اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ بھائی ابھی جو پیسے ہیں صدقہ کرتے رہیں گے، کر لیں گے، کل کو کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اللہ کے ہاتھوں مدد کریں گے، تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے، مفلسی آ جائے، اور مفلسی آ جانے کے بعد وہ سب کچھ بلا دے تم سے؟ فقر منسی، ارے بھائی جب ہے آج پیسہ تو خرچ کرو اللہ کے راستے، کل کو پتا نہیں کیا حال ہے. آؤ گنا مطمئن، یا انتظار کر رہے ہو کسی ایسی مالداری کا جو تمہیں بلاک و سرکش بنا دے. کیا مانا بھائی؟ آج وقت نفلیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، اپنے روزگار کے فکر میں لگا ہوا ہوں اور تجارت میں ملازمت میں مصروف ہوں، تو جب ذرا کچھ فارغ البالی آئے گی تو پھر نفلے بھی پڑیں گے، تاجر بھی پڑیں گے اور اشراق چارج بھی پڑیں گے اور اس کو سب کچھ کریں گے اور صدقہ ادا بھی کریں گے. یہ کرا دیا نا، کیا کب کریں گے؟ جب ذرا فارغ البالی آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، وہ سب کریں گے. ابھی تو ذرا فکر میں ہے، بڑھائیں اپنے پیسے کو مال کو تاکہ وہ خوشحالی آئے، اور خوشحالی آئے گی تو کریں گے. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رینا مت رین، اس بات کا انتظار کر رہا ایسی مالداری کا جو تمہیں سرکش بنا دے. کیا پتا جب خوشحالی آئے اور مالداری آئے تو دماغ سے اللہ کی یاد ہی نکل جائے، مل جائے، اور پھر نیکی کرنے کا خیال ہی ختم ہو جائے. پھر اللہ بچائے تکبر میں ایسے مبتلا ہو جاؤ سرکشی میں کہ کسی نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں. تو آؤ گنا مت رین، آؤ مرادن مفتن، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ سب چلتے ہاتھ پاؤں ہیں اور صحت کی حالت ہے اور عافیت میسر ہے تو چلاتے جا رہے ہو، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یہاں تک کہ تمہارے اوپر بیماری آ جائے جو فساد مبتلا کر دے، پھر کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہو. اور ہر ہم مفن ندن، یا پھر یہ انٹرنیشنل پلان میں ہو کہ ابھی تو جوان ہیں ہم، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو جوان ہیں، زیادہ جوانی کون سی جلدی ہے، ابھی تو جوان ہیں، جوانی کی کچھ لذتیں لے لیں، کچھ جوانی کا کچھ مزہ لے لیں، کچھ جوانی کے اندر ایش و عشرت کر لیں، جب ذرا عمر ڈھلے گی تو انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے اور نیچر بھی کریں گے، مسلے بھی بیٹھیں گے اور تاجی بھی پڑھیں گے اور صدقہ بھی کریں گے جب ذرا عمر ڈھلنی شروع ہوگی. ہے نہیں یہ تصور آج کل ہر تقریباً ہر جگہ ہے، ارے وہ جوان آدمی کیا جلدی ہے کیونکہ یہ سب نیکی کرنے کی کون سے کیسے تیری عمر بڑھ گئی ہے. یہ لوگ بلاغتیں کرتے ہیں ان نوجوانوں کو جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کو بلاغتیں کرتے ہیں، کیونکہ کون سی تیری عمر ایسی ہوگی؟ تو فرمایا کہ کیا انتظار کر رہے ہو ایسے بڑھاپے کا جو تمہیں سٹھیا ڈالے. جب بڑھاپا آئے گا تو نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ، نہ طاقت نہ قوت کام کرنے کی، اس وقت پہ اگر کرنا بھی چاہو گے تو حضرت کے سبق کیا حضرت وقت پیری برج ظالم بھی سبق پرہیزگار رانا فرماتے ہیں وقت پیری برج ظالم بھی سبق پرہیزگار در جوانی تازہ کردن سیوائے پیغمبری. ارے بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے, ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. کیوں؟ پھر توبہ کر لیتا ہے کیسے؟ بکریوں کو کھانے سے, ان کو چیر پھاڑ کرنے سے توبہ کر لیتا ہے. کیوں کر لیتا ہے؟ طاقت ہی میری. اب اگر کرنا بھی چاہے کسی بکری پہ حملہ تو اتنا نہ منہ میں دانت تھا, پیٹ میں آنکھ, نہ طاقت نہ قوت, تو توبہ کر کے بیٹھ گیا. یہ کہتا بھائی وقت پیری برج ظالم بھی شبت پر ایک گھر بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. ہاں در جوانی توبہ کر کر سیوائے پیغمبری, جوانی کی حالت میں توبہ کرنا اللہ کے حکم کی خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو کچلنا اور سامان کرنا, یہ ہے پیغمبروں کا سیوا. یوسف علیہ السلام ہے بھرپور جوانی ہے اور چاہیں کہ صحت کے اعلی مقام پر ہیں, حسن و جمال کے اعلی مقام پر ہیں اور جوانی کے اعلی مقام پر ہے, یہاں تک کہ وہم بہا خیال بھی آ رہا ہے دل میں. یہ بھی نہیں کہ کہ خیال سے بھی میں محفوظ ہو گیا, خیال بھی آیا. خیال آنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ رکھا, اپنے آپ کو بچایا, یہ ہے سیوائے پیغمبری. در جوانی توبہ کر دن سیوائے پیغمبری. تو کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جبکہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہو؟ پھر فرمایا او موت تک, یا موت کا انتظار کر رہے ہو, اٹلاتے جا رہے, اٹلاتے جا رہے, اٹلاتے جا رہے, یہاں تک کہ موت اچانک آ جائے گی اور مجھ ہزر وہ سب غصہ ختم کر دی. اور فرمایا اب یہ دجال, یہ دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب دجال آئے گا تو نہیں کرو گے؟ کیا مانا کہ دجال جو ہے فرمایا شر غائب ينتظر, جتنے غائب چیزیں جن کا انتظار ہو رہا ہے ان میں بدترین چیز دجال ہے. دجال کا جب فتنہ آئے گا تو اللہ بچائے, اللہ بچائے. حضور نے پناہ مانگی اس فتنے سے تو کہیں ایسا نہ ہو تو سب فتنے میں مبتلا ہو. اور ہم اب اس سعادت پر قیامت کا انتظار کریں, جب قیامت آئے گی تو کریں گے. سعادت ادھا عمر, وہ تو بڑی مصیبت کی چیز ہے, وہاں تو عمل کا دروازہ ہی بند ہو جاتا. تو کس چیز کا انتظار ہے آخر؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اپنی اصلاح کے لیے, نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لیے, گناہوں سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کو تقوی اختیار کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے, کون سے وقت کا انتظار ہے آپ؟ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, صحت ہمیشہ رہے گی, فراغت ہمیشہ رہے گی. دیکھو بھائی, اس لیے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ توجہ دلا رہی ہے کہ یہ زندگی کے لمحات جو اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائے ہوئے ہیں, یہ لمحہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اس کو تول تول کر خرچ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرو اور ہمت پیدا کرو, نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرو. خواہشات نفس کے غلام نہ بنو کہ اپنے جو آ گیا اس کے پیچھے چل پڑے. یہ غلام بن کر آدمی زندگی گزارے, نفسانی خواہشات کے غلام بن کر زندگی گزارے تو یہ کوئی زندگی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو اور کوشش بھی کرو, دعا بھی کرو کہ اوقات زندگی صحیح مصرف پر خرچ ہو, صحت کے حیا لمحات اور فراغت کے لمحات کی قدر ہو اور اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے برآمد سے مجھے آپ کو سب کچھ برآمد کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.
اللهم صل على سيدنا محمد.